الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین آپ حضرات کے علم میں اخبارات کے ذریعے سے یہ بات آ چکی ہوگی کہ کچھ عرصے سے ہم نے اپنی اجتماعی جدوجہد کے لیے خلافت کا عنوان اختیار کیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ میں عام معنی میں سیاسی آدمی نہیں ہوں. میں نے نہ آج تک کبھی الیکشن میں حصہ لیا نہ اس راستے کی طرف جانے کا قطعاً کوئی خیال ہے، بلکہ طے ہے کہ وہ راستہ مجھے اختیار نہیں کرتا. اپنی زندگی کو، جس کا اکثر و بیشتر حصہ گزر چکا ہے، میں نے وقف کیا تھا اقامت دین کی جد و جہد کے لیے. اس سے مراد ہے دین کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے قائم کرنے کی جد و جہد. ہمارا دین صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، ہمارا دین صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، عقیدہ بھی ہے عبادات بھی ہیں. اسی طرح ہمارا دین صرف پرسنل لا سے بحث نہیں کرتا، یقیناً پرسنل لا بھی ہمارے دین میں ہے، عائد قوانین بھی دین کا جز ہے، بلکہ ہمارا دین پوری انسانی زندگی سے بحث کرتا ہے. اور اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واضح اور صریح مقصد کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کر. ابھی الحمدللہ میری اس گفتگو سے قبل یہاں قرآن قرآن مجید کے ایک خاصی لمبی نشست ہوئی. فنی اعتبار سے پہلے قاری صاحب جنہوں نے پڑھا ہے، واقعہ یہ ہے کہ فن قرآت اور مختلف قرآتوں کی بڑی مہارت انہیں حاصل ہے، لیکن بڑے سادہ انداز میں ابھی آپ نے پوری سورہ سخت بھی سنی ہے. میرا خیال تھا اس سورہ مبارکہ کی چند آیات کی میں بھی تلاوت کروں گا، لیکن اسی وجہ سے کہ وہ پوری سورہ مبارکہ آپ ابھی سن چکے ہیں، میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ان آیات کو دہرایا نہیں، بلکہ صرف ایک آیہ مبارکہ سورہ نور کی میں نے صرف اسے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ چند منٹ لگیں گے لیکن سورہ صف کا پورا مفہوم آپ کے سامنے آ جائے، خاص طور پر جو اس کا مرکزی حصہ ہے. کل 14 آیتیں ہیں، تو اس میں 7، 8، 9 اور 10 آیات بہت اہم ہیں. ان 4 آیات میں سب سے پہلے ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، قرآن مجید میں آیا مبارکہ میں نفس صرف منہوں سے بجھا دیں، منہ سے بجھانا مراد کیا ہے؟ پھونک مار کر بجھانا. اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند. اس میں ایک صورتحال کا نقشہ ہے، اور جو حضرات فن تفسیر سے، علم تفسیر سے مناسبت رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں اشارہ یہود کی طرف ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے یہود کی تاریخ بیان ہوئی ہے. ان کی طرف حضرت موسیٰ بھیجے گئے، ان کی طرف حضرت عیسیٰ بھیجے گئے، ان آیات سے قبل ان کا تذکرہ ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کو لوگو، کیوں مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، کیوں اذیت دے رہے ہو، درا حالے کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. لیکن جب ان کے دل کج ہو گئے تو اللہ نے، جب انہوں نے کجی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. اور اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. کوئی شخص اگر چاہتا ہے فاسق بننا، فاجر بننا، باغی بننا، جائے دفاع ہو، اللہ زبردستی اگر انہیں مسلمان بنائے تو جزا کاہے کی اور سزا کاہے کی؟ یہ تو عالم امتحان ہے، یہ دنیا ہماری جو ہے اس میں تو جو شخص ہدایت کی راہ خود اختیار کرے گا اس کے لیے اجر و ثواب ہے، جو کجی کا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے سزا ہے. تو یہ ایک دور تھا تاریخ بنی اسرائیل کا. دوسرا اور خاتمے کا دور کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں حضرت مسیح علیہ السلام. ایک بڑی طویل زنجیر ہے یہ، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، سینکڑوں نہیں تو کم سے کم بیسیوں نبی تو مبعوث ہوئے ان کے ہاں، لیکن آخری نبی ان کے ہاں اس نسل میں وہ حضرت عیسیٰ ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فمن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. اب میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، میں صرف آپ کو ایک برڈ آئی ویو دے رہا ہوں. ان آیات میں تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے، یہود کا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ کیا. اس سلسلہ کلام میں فرمایا کہ اب حضرت محمد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو بجھانے کے درپے ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنی منہوں سے بجھا دیں، یعنی پھونکے مار کر اس چراغ کو گل کر دیں. یہ وہی مضمون ہے جس کو مستعار لیا ہے مولانا ظفر علی خان نے اپنے ایک شعر کے لیے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. میں ادھر صرف یہ اشارہ کروں گا کہ یہ کشمکش جو یہود کی اور یہ دشمنی اور عداوت جو یہود کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے ساتھ تھی، وہ مسلسل چلی آ رہی ہے. یہ نہ سمجھیے کہ حضور کے دور ہی میں تھی، وہی کشمکش آج اپنی انتہا کو پہنچی. یہ پورا جیو ورلڈ آرڈر یا نیو ورلڈ آرڈر در حقیقت اسی عداوت، اسی بغض جس کے بارے میں سورہ مائدہ میں فرمایا گیا کہ تم پاؤ گے ایمان اور اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن اشد الناس ہے جو عداوت للذین آمنوا، وہ وہی ہے کہ جو لوگ یہودی ہیں وہ حضور کے اور دین اسلام کے دشمنوں میں سر فہرست ہیں. اور آج در حقیقت وہ آیا مبارکہ جو حضور کی حیات طیبہ کے دوران بھی بڑی واضح ہو کر سامنے آئی، یہود نے جیسے دشمنی کی، جیسے سازشیں کی، جیسے بار بار قریش کو چڑھا کر لائے، جیسے غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر ان کے سازش کے نتیجے میں چار طرف سے لشکر آ گئے، انہوں نے مدینہ کو گھیر لیا، اور انہی کے زیر سایہ زیر اثر جو منافقین ہیں وہ پروان چڑھے. یہ ساری عداوتیں ان کی حضور کے دوران حیات طیبہ بھی تھیں اور وہی عداوت آج انتہائی شکل میں دین اسلام کے لیے اور امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے عروج اور شدت کو پہنچی. اگلی آیت میں فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر. یہ تو چراغ بجھانا چاہ رہے ہیں اور اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کہ اس چراغ کو کامل کریں, نور کا اتمام کریں, دین کو غالب کریں, چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے. دین کی تبلیغ ایک انسان بھی کر سکتا ہے, کوئی مانے نہ مانے وہ تبلیغ کرتا رہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے, قوم نے نہیں مانا, ہلاک ہو گئی, انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا, ان پر کوئی الزام نہیں, وہ اپنا فرض ادا کرتے رہے. تو تبلیغ ایک شخص بھی کر سکتا ہے, ایک جماعت بھی کر سکتی ہے, ایک گروہ بھی کر سکتا ہے, لیکن ایک شخص بھی کر سکتا ہے تبلیغ. کوئی نہ مانے وہ زندگی بھر اپنے مشن کو جاری رکھے, وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا. لیکن دین کو غالب ایک انسان نہیں کر سکتا. یہ بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے تبلیغ میں اور دین کے غالب کرنے میں. تبلیغ ایک انسان بھی 950 برس تک جاری رکھ سکتا ہے. دین کو غالب کر سکتا ہے وہی جس کے ساتھ ایک جمعیت ہو, ایک طاقت ہو, ایک قوت ہو, ایک جماعت درکار. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دو رسول موجود تھے, لیکن جب ان کی قوم نے, ان کی جماعت نے, بنی اسرائیل نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا تو ظاہر بات ہے کہ اب حضرت موسیٰ کو یہی عرض کرنی پڑی, رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین. پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا, باقی یہ بنی اسرائیل جنگ سے انکار کر رہے ہیں, تو پروردگار اب ہمارے اور ان کے درمیان تفریق کر دے, اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. دین غالب تو ہوگا اگر جماعت ساتھ دے, جمعیت ساتھ دے. یہی وجہ ہے کہ یہی مضمون جب سورہ فتح میں آیا, یہی آیت آئی ہے وہاں بھی آخر میں, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله وکفى باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان یہ ہے, غالباً تازہ میثاق میں میری کسی پرانی تقریر میں سے یہ حصہ نکال کر چھاپ دیا گیا ہے. حضور کی امتیازی شان کیا ہے؟ بہت سی شانیں امتیازی, ان میں سے ایک یہ بھی ہے, آپ کو اللہ نے وہ جانثار جماعت عطا کی صحابہ کرام کی کہ جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنی خون کی ندیاں بہا دی. محمد الرسول اللہ والذین معہ, یہ والذین معہ, اٹ میکس آل دی ڈفرنس. اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب نہیں کر سکتے تھے, تبلیغ کر سکتے تھے. 950 برس تک اللہ زندگی دے, کسی کو تبلیغ کر سکتا. غلبے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں اب پکارا گیا, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اہل ایمان, کیا تمہیں وہ کاروبار بتایا جائے, وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ وہ تو ایک ہی راستہ ہے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے, اور جہاد کرو اس کی راہ میں, کھپا دو اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی, یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو. یہ چار آیتیں ہیں مرکزی. اس میں سے جو نتیجہ میں نے نکالا اس کو نوٹ کر لیجئے. نمبر ایک, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال کا وہ شعر جمع کر لیجئے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. یہ کشمکش حق و باطل ہمیشہ رہی ہے اور جاری رہے گی, آج تک جاری ہے. نمبر دو, حضور کو بھیجا گیا کہ دین کو غالب کرے, یہ مقصد بعثت محمدی ہے. محض تبلیغ نہیں, محض تعلیم نہیں, محض تربیت نہیں, یہ ساری چیزیں بھی لیکن اس سے بلند تر جہاد، قتال اور اللہ کے دین کو بالفعل غالب کرنا. نمبر تین، اس کے لیے مسلمانوں کو للکارا گیا، تمہارے ایمان کا ثبوت یہ ہوگا، تمہارے خلوص کی دلیل یہ ہوگی، تن من دھن اس مقصد کے لیے لگا سکتے ہو تو سچے ہو ورنہ جھوٹے ہو. یہ تو لٹمس ٹیسٹ ہے. اب میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا کہ وہ جو جماعت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی، اگر وہ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے تو آخرت کے وعدے بھی ہیں، دنیا کے وعدے بھی ہیں. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. اگر تم ان دونوں شرائط کو پورا کر دو، ایمان، عمل صالح، جہاد فی سبیل اللہ، پہلا وعدہ یہ ہے کہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، صدا رہنے والے باغات میں تمہیں نہایت اعلی مسکن عطا کرے گا. یہی بڑی کامیابی ہے اگر تم سمجھو. اور دوسرا وعدہ، واخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. ایک اور شے جو تمہیں خوب پسند آئے گی، ہم ایک وعدہ اور کر رہے ہیں، ہماری مدد بھی آئے گی اور اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، تمہیں فتح نصیب ہوگی. یہ سب میں نے ابھی سورہ صف کا بیان کیا ہے. یہی دو وعدے سورہ فتح کے آخر میں ایک اور سورہ نور میں دوسرا وعدہ مزید واضح ہو کر آیا. سورہ فتح کی وہ آیت جو ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ ختم ہوتی ہے، قراء حضرات موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ کا وعدہ ہے، ان میں سے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے ان کے لیے اجر عظیم اور مغفرت. یہ تو آخرت کی بات ہو گئی نا. اچھا یہ کیوں کہا جو ان میں سے یہ تقاضا پورا کر دیں گے، کیوں کہا؟ صحابہ تو سب کے سب اس معیار پہ پورے اترنے والے تھے نا، پھر یہ الفاظ کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں منافق بھی موجود تھے، ان سے یہ وعدہ نہیں ہے. عبداللہ بن ابی بھی تھا کہ نہیں، اور بڑا چودھری تھا، چونکہ خزرج بڑا قبیلہ تھا، خزرج کا سب سے بڑا سردار تھا. وہ تو جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے مسجد نبوی میں تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا، لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو تاکہ اس کی چودراہٹ ظاہر ہو جائے. تو اس سے تو وعدہ نہیں ہے نا. غزوہ احد میں 300 واپس آ گئے تھے کہ نہیں؟ 3000 کا لشکر جرار حضور لے کر نکلے تو 1000 تھے، 1/3 تو پہلے ہی ہیں، ذرا آگے چل کر 300 میں سے بھی واپس آ گئے. کون تھے یہ؟ تو اس شرط پہ پورا نہیں اتر رہے. تو آپ نوٹ کیجئے، وہ جماعت جو حضور کے ساتھ تھی اس میں بھی تخصیص ہے، ان میں بھی منافق تھے. اس لیے وضاحت کر دی، یہ وعدہ سب سے نہیں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان میں سے جو واقعتاً ایمان اور عمل صالح کے معیار پر، اس کے کم سے کم شرط پر پورے اتریں گے، ان سے وعدہ ہے. دوسرا وعدہ سورہ نور میں آیا، اور یہ وعدہ ہے بہت ہی وضاحت کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ. جن حضرات کو عربی زبان صرف سے ذرا سی بھی کوئی مناسبت ہے انہیں معلوم ہے کہ کسی وعدے پر یا کسی مستقبل سے متعلق کسی کام کے ارادے پر فعل مضارع پر لام لے آئیں شروع میں، لام مفتوح زبر کے ساتھ، اور نون آخر میں تشدید کے ساتھ، اب اس سے آگے تاکید کا کوئی اسلوب عربی زبان میں نہیں ہے. افعلو، میں یہ کام کروں گا، لا فعلن، میں لازمن کروں، اس سے آگے کوئی اور اسلوب ہے ہی نہیں. اس آیت میں جو میں نے آپ کو سنائی ہے، تین وعدے اور تینوں اسی اسلوب میں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. ذرا غور کیا آپ نے, اب آئی بات کھل کر, یہ نون مشدد کیوں آ رہا ہے؟ کوئی شک نہ رہ جائے تمہارے دل میں, اللہ کا پختہ وعدہ ہے, اے مسلمانوں جو تم میں سے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں لازمن خلافت عطا کرے گا زمین کی, جیسے کہ اس نے خلافت دی پہلوں کو. حضرت داؤد کے بارے میں قرآنی میں ہے کہ نہیں, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, وہ خلافت امت مسلمہ کو مل کر رہے, یہ وعدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم, اور لازمن تمکن غلبہ عطا کرے گا ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے, غلبہ دین یہ بھی لازم. نمبر تین, ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا, اور یہ جو خوف کی حالت ان پر طاری ہے اس کو بدل دے گا امن کی حالت سے. مکے میں جو خوف تھا وہ تو سب کو معلوم, مٹھی بھر لوگ کفار مشرکین کا غلبہ جیسے چاہ رہے تھے ستا رہے تھے, مدینے میں بھی ہر وقت اندیشہ ہوتا تھا, آج فلاں طرف سے فوج کشی کا اندیشہ ہے, آج ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے, اب قریش آ رہے ہیں ادھر سے حوازن آ رہے ہیں, ہر وقت خوف. فرمایا اللہ کا پختہ وعدہ ہے یہ حالت خوف ختم ہو کر رہے گی اور امن. اور پھر کیا ہوگا, یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا, میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اگلا ٹکڑا بڑا اہم ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے, آخری ٹکڑا. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, کفر کے دونوں معنی ہیں, انکار کرنا بھی اور ناشکری کرنا بھی. جو ہمارے اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی شک کرے, انکار کرے, ناقدری کرے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو یہی ہیں فاسق اور سرکش اور غدار لوگ اور باغی لوگ. اللہم ربنا لا تجعلنا معاہم, اللہم ربنا لا تجعلنا معاہم, اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے کہ ہم ان لوگوں کے زمرے میں شریک ہوں. اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اللہ کے یہ وعدے جھوٹے تو نہیں ہو سکتے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمیں تاریخی اعتبار سے معلوم ہے ایک مرتبہ یہ وعدہ پورا ہوا, عرب پر غلبہ ہوا کہ نہیں حضور کی حیات طیبہ میں, دین کو تمکن حاصل ہوا کہ نہیں, پھر آپ کے انتقال کے 24 برس کے اندر اندر وہ خلافت راشدہ, کتنے بڑے علاقے کے اوپر اس کا تسلط ہوا, پورا شمالی افریقہ, پورا مڈل ایسٹ جسے آج آپ کہتے ہیں, پھر یہ پورا ایران, ترکستان, شمال کی طرف ایشیائے کوچک کا اکثر و بیشتر حصہ, ہوا کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے یہ تینوں وعدے پورے ہوئے, خلافت قائم ہوئی اتنے بڑے علاقے پر, اس کا جھنڈا گڑا, اس کا علم لہلہایا, دین کو تمکن حاصل ہوا, اہل ایمان کے لیے امن کی کیفیت, اب خوف کہاں, یہ ہوا. لیکن اب اگلی بات نوٹ کیجئے, ایک مرتبہ تو یہ وعدے پورے ہو چکے اللہ کے, لیکن ابھی ایک مرتبہ اور ہونے ہیں. یہ بات جو ہے ایک تو قرآن سے ثابت, کس معنی میں کہ قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں ہے, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر اور رسول بنا کر. اس کا لازمی تقاضا ہے پورے عالم انسانیت پر دین کا تمکن, دین کا غلبہ, خلافت کا نظام قائم ہونا چاہیے, ورنہ بعثت محمدی کا مقصد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پورا نہیں ہوا. بات صحیح ہے یا نہیں منطقی اعتبار سے؟ لیکن اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں جس میں کہ حضور نے اس کی خبر دی, دو حصوں میں سمجھیے اس کو. ایک تو حضور نے خبر دی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوت کا قیام ایک مرتبہ پھر دنیا میں ہوگا، اور نمبر دو یہ خبر دی ہے کہ وہ پورے کرہ ارضی پر ہوگا. پہلی حدیث سنیے، مسند احمد ابن حنبل کی یہ روایت ہے، حضور کے الفاظ مبارکہ میں سنا رہا ہوں، طویل ہے ذرا اس لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، صرف آپ متن سنیے، مبارک الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں نبوت تمہارے مابین رہے گی، تم میں رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. یہ اصل میں حضور اپنا ذکر کر رہے ہیں، میں تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفعها اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اٹھا لے گا نبوت کو اللہ جب چاہے گا اس کو اٹھانا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، وہ تو وقت آئے گا. انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی اور ان سب پر بھی آئے گی. یہ تو پہلا دور ہو گیا، دور نبوت رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوت، پھر خلافت ہوگی نبوت ہی کے نقش قدم پر. منہاج کہتے ہیں راستے کو، منہج راستہ، منہاج طریقہ راستہ، طریق بھی عربی میں تو راستے کو ہی کہتے ہیں، طریق طریقہ. تو نبوت ہی کے نقش قدم پر خلافت، یہ ہے جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. ایک حدیث میں وہ نص بھی آیا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیکن یہ لفظ ہے اصل میں جو اصطلاح ہے، خلافہ علی منہاج النبوہ، نبوت کے راستے پر خلافت. فرمایا فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، وہ دور بھی رہے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا. اب تیسرے دور پہ آئیے، ثم تکون ملکاً عاضاً، پھر ایک ملوکیت کا دور آئے گا، ملک بادشاہت کا دور. اور عاض کہتے ہیں، عضا یا عضو کہتے ہیں کاٹنا دانتوں سے، عضو علیہا بالنواجس، حضور نے فرمایا دانتوں سے پکڑ لو میری سنت کو. تو کاٹنا جو ہے، کاٹ کھانے والی حکومت آ جائے گی تم پر، پھر یہ کاٹ کھانے والی حکومت کے دور کے واقعات ہیں، حادثہ کربلا، واقعہ حرہ مدینے کی تباہی، حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعین جن میں بعض بڑے جلیل القدر تابعین، ان کی شہادت، فاتح سندھ محمد ابن قاسم واپس بلا کر شہید کر دیے گئے، یہ ہوا نا ہماری تاریخ میں، گنتے جائیے. یہ دور ملوکیت جو، ان میں اچھے لوگ بھی آئے، بہت اچھے بھی آئے، عمر بن عبدالعزیز وہ تو خلیفہ راشدین میں شمار ہے ان کا رحمہ اللہ، اچھے بھی لوگ تھے، لیکن بحیثیت مجموعی ملوکیت کا نظام جو زیادہ مستحکم ہو گیا دور بنو عباس میں آ کر. دور بنو امیہ میں یہ مظالم تو تھے، لیکن وہ شاہی ٹھاٹ باٹ ایسے نہیں تھے، محل نہیں بنے تھے ابھی، یہ محلات کا دور دور بنو عباس میں آیا. بہرحال یہ تیسرا دور ہے جس کی خبر دی حضور نے، اور لفظ استعمال کیا کاٹ کھانے والی حکومت. اس کے بارے میں بھی فرمایا فیکون ما شاء اللہ ان یکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، وہی الفاظ دہرا رہے آپ، یہ بھی دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا. اب چوتھے دور کے بارے میں بات کیجیے، ثم تکون ملکاً جبرین، پھر ایک اور حکومت کا دور آئے گا ملوکیت کا، جو مجبوری کی حکومت ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت تو یہ بات اتنی واضح نہیں ہو سکی ہوگی کہ یہ دو حصوں میں ملوکیت کو کیوں تقسیم کیا حضور نے، آج واضح ہے یہ بات. پہلا دور تھا مسلمانوں میں ملوکیت کا، جب مسلمان ہی بادشاہ تھے، بنو امیہ کافر تو نہیں تھے معاذ اللہ، بنو عباس کافر تو نہیں تھے. اور پھر وہ دور آیا ہے جو پچھلے 200-300 برس کا دور تھا، جس میں کہ غیر مسلم آ کر حکمران ہو گئے، مجبوری کی حکومت، محکومی، جبر. انگریز آ گئے، ولندیزی آ گئے، اطالوی آ گئے، فرانسیسی آ گئے، یہ دور ملکن جبرین. فرمایا فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع. وہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. اب پانچویں دور کی بات کی ہے آپ نے، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ. پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، وہی دور، وہ دور لوٹ کر آئے گا. خلافت علی منہاج النبوہ کا دور دنیا میں دوبارہ آئے گا، صریح پیشن گوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا دوسرا پہلو لیجئے، یہ اب جو خلافت ہوگی یہ پورے کرہ ارض کی ہوگی. اس کے لیے حدیثیں سن لیجئے، مسند احمد ہی کی حدیث ہے، حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر صحابی ہیں، وہ راوی ہیں. حضور نے فرمایا لا يبقى على الارض بيت من وبر ولا بدر الا ادخل الله فيه الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل. اس پورے کرہ ارضی پہ کوئی گھر نہیں باقی رہے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ بچے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے، اللہ اس کو داخل کر دے گا. البتہ یہ داخلہ دو صورتوں میں ہوگا، بعز عزیز او ذل ذليل، یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور یا ذلیل کی تذلیل کے ساتھ. ذلیل اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو اس کے معنی کمینے کے ہوتے ہیں، بڑا ذلیل آدمی ہے. عربی زبان میں ذلیل کے معنی کمینے کے نہیں، کمزور کے. عزیز طاقتور، ذلیل اس کے مقابلے میں کمزور. یہ جو دو طرح کے داخلے ہیں اسلام کے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ یا تو گھر والا خود ایمان لے آئے گا، جب ایمان لے آیا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوا اس کی بھی عزت کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ. فللہ العزت ولرسول ہی وللمومنون وللمومنین، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. اور جو ایمان نہیں لائے گا اسے چھوٹا ہو کر رہنا پڑے گا. یوت الجزیت یدم وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہیں گے، ہاتھ سے جزیہ دیں گے. گویا کہ ان کے گھر میں بھی اسلام داخل ہو گیا لیکن وہ محروم رہے عزت سے، وہ تو ذمی بن کر رہے گے. اس حدیث میں بڑی وضاحت ہو گئی، پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہو کر رہے. اسی طرح کی ہم مضمون ایک وقت روایت ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت صوبان اس کے راوی ہیں اور حضرت شداد ابن اوس سے بھی اسی کی ہم مانی ایک روایت جو ہے وہ مروی. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ حضور فرماتے ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، قیامت جب ہوگی تو آسمانوں کو ہم لپیٹ دیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور یہ تصور آج جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے. یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، اسپائرل کے اندر پھیل رہی ہے، اور پھر جب یہ ریورس ہوگا اسی اسپائرل کی شکل کے اندر یہ لپٹ جائے گی. اسی طرح اللہ نے کوئی حضور کو مکاشفہ کرایا ہے، دکھایا ہے. کیسے دکھایا؟ زمین کو لپیٹ کر دکھایا. فرمایا فرائے تو مشارے کہا و مغارے بہا، میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. اب فرماتے ہیں وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِيَا مِنْهَا، میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جو کچھ کے مجھے زمین کے مشرق و مغرب دکھا دیے گئے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے جو بات واضح ہو گئی وہ یہ کہ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آ کر رہے گا، اور وہ گلوبل ہوگا، ان ایکسٹینٹ، وسعت میں پورے کرہ ارضی کو محیط. اب دیکھیے، یہ تو ہوئی میرے اور آپ کے ایمان کی بات. ایمان تو ہمیں رکھنا ہے، ایمان بالغیب،
لیکن یہ کہ اس ایمان کے پس منظر میں جب ہم دنیا کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو حالت تو برعکس نظر آ رہی ہے. اگرچہ 120 یا 125 کروڑ مسلمان ہیں, آج دنیا میں ہر پانچواں آدمی مسلمان ہے, 6 بلین کے قریب آبادی ہے کل, جس میں سے 120 کروڑ لازماً مسلمان ہیں, تو ہر پانچواں آدمی مسلمان ہے. وسعت لیجیے تو جاوا سمترا, انڈونیشیا کے وہ آخری جزیروں سے لے کر اور موریتانیا تک, یہ سالڈ علاقہ ہے مسلمانوں. ان میں اگر کہیں ٹوٹتی ہے زنجیر تو بھارت میں ٹوٹتی ہے نا, وہاں مسلمان اقلیت میں ہے, لیکن کیسی اقلیت, 18 کروڑ مسلمان ہے وہاں. ابھی بڑی پیاری بات میں نے پڑھی ہے, جو صاحب آئے ہوئے ایک نو مسلم, کوئی بڑے پورا وہاں کے مذہبی اعتبار سے ہندوؤں میں اونچا مقام تھا, آج کل آپ کے کراچی شہر میں مقیم ہے, ان کا جو انٹرویو چھپا انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے, مسلمان بھارت میں اکثریت میں. کس معنی میں؟ کہ ہندو تو کوئی ایک شہر ہے ہی نہیں, جنہیں آپ ہندو کہہ دیتے ہیں وہ ایک قوم ہے ہی نہیں, ایک مذہب نہیں, ایک دین نہیں, ان کا ایک کلچر نہیں, ایک ثقافت نہیں, اصل میں تو اکثریت مسلمانوں کی ہے. وہ تو اصل میں ہندو مسلم جب آپ کہہ دیتے ہیں, ہر غیر مسلم ہندو ہو گیا تو پھر تو ہندو اکثریت میں ہو ہی گئے, لیکن یہ کہ وہاں ہندو کسی ایک شے کا تو نام ہی نہیں ہے. بڑی پیاری بات کہی ہے, اکثریت میں مسلمان, سب سے بڑی نیومیریکل کمیونٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی. بہرحال میں تو اس وقت اس بحث میں نہیں جا رہا, مسئلہ صرف یہ ہے اتنا بڑا علاقہ, سارے وسائل, یہ سیال سونا سب سے بڑھ کر اس علاقے میں, ہر طرح کی معدنیات, ہر طرح کی پیداوار, لیکن جس شے کا نام عزت ہے, جس شے کا نام وقار ہے, وہ عالم اسلام میں ڈھونڈے سے نہیں ملے گی. ذلت, رسوائی, پسماندگی کا نشان, جہالت کی علامت, بھکاری, 10 دفعہ کہیں کشکول ہم نے توڑ دیا ہے پھر کشکول لے کر حاضر, نیا کا نیا کشکول, نئے سے نئے انداز مانگنے کے, کبھی جا کر مانگتے ہیں, کبھی یہاں بلا کر کہتے ہیں دے جاؤ, کچھ خرید لو ہمارے ایسٹس, لے جاؤ دے جاؤ. یہ حال ہے مان. تو بظاہر تو بات یہ ہے کہ زیش کتاب صبوری 1000 فرسنگ, کہاں پوری دنیا پر غلبہ, کہاں خلافتیں, علا بن حاج نبوت کا گلوبل نظام, کہاں یہ حال ہماری پسماندگی, پسماندگی کا یہ عالم, ذلت اور رسوائی کی یہ کیفیت. ببین تفاوت رہ از کجا استا بے کجا, کہ عزت نام کا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اس میں خاص طور پر عالم عرب, اس میں کسی نسلی تعصب کی بات نہیں کر رہا, عرب سے جسے محبت نہ ہو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم یہ کسی کا قول ہے یا کوئی حدیث ہے, حب العرب من الایمان, لیکن دلیل کی بنا پر سمجھتا ہوں بات صحیح ہے, اس لیے کہ حضور خود عرب, تو عرب سے محبت کیسے نہیں ہوگی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس امت میں جو مقام فضیلت عربوں کو حاصل ہے, اسی اعتبار سے اس وقت اللہ کی گرفت میں اور شکنجے میں اور عذاب کے اندر وہ پکڑے گئے, جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. عام آدمی کوئی خطا کرے آپ اسے الاؤنس دیں گے, صاحب علم وہی حرکت کرے گا بہت بڑا مجرم شمار ہوگا. بات صحیح ہے, اس لیے کہا نا قرآن مجید میں صاف صاف, یا نسان نبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو, تم اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرو گی تو تم بھی سزا ملے گی تمہیں. منطقی بات ہے, صحیح بات ہے, رتبہ بھی تو تمہارا بلند ہے, پوری امت کی مائیں بھی تو ہو تم. تو عربوں کو جو رتبہ ملا, میں بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں لیکن قرآن کے مطابق کہہ رہا ہوں, حق بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا. یوں تو یہود بھی بڑے لاڈلے تھے اللہ کے, سینکڑوں نبی بھیج دیے ان میں, کل 4 کتابیں ہم کہتے ہیں, 3 تو انہیں دی گئی, تورات کسے دی؟ زبور کسے دی، انجیل کسے دی؟ بڑا زوم تھا انہیں، نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم کو اللہ کے بیٹوں کے مانندے بڑے چاہیے تھے. لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کا کسی سے رشتہ نہیں ہے. جو دین دیا ہے، جو کتاب دی ہے، جو شریعت دی ہے، اس کے تھامے رکھو گے تم ہمارے، ہم تمہارے. اس سے بے وفائی کرو گے، ان تتولو یستبدل قوماً غیرکم، تم اگر روگردانی کرو گے، پیٹھ دکھا دو گے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے. یہ سورہ محمد کی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نوٹ کیجئے، آج سے 700 سال قبل اس آیت پر عمل ہو چکا، جب تاتاریوں کے ہاتھوں عربوں کو پٹوایا، کروڑوں کو تہہ تہہ کروایا، خلافت بنو عباس کا چراغ گل، آخری خلیفہ مستعصم باللہ محل میں سے گھسیٹ کر لا کر اور سڑک پر گھوڑوں کے سمو تلے کچلوا دیا. اللہ نے عربوں کو اس وقت سے عالم اسلام کی قیادت سے معزول کر دیا. پھر جن سے پٹوایا تھا انہیں اسلام کی توفیق دے دی، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا. پھر خلافت بھی انہی کے ہاں چلی گئی، خلافت عثمانیہ. اللہ کا رشتہ نہیں کسی سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں اس وقت، ویسے تو پوری ملت اسلامیہ، پوری امت مسلمہ اس وقت پسماندگی کا شکار ہے. روس ختم، امریکہ سول سپریم پاور، اور امریکہ پر تسلط یہود کا، اور وہ اسلام کا چراغ بجھانے کے لیے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. پورا ٹارگٹ جو ہے اب عالم اسلام. اگر کہیں کوئی دم ہے، کہیں کوئی جان ہے، جہاں دم ہوگا اتنا ہی بڑا ٹارگٹ وہ ہوگا. یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ جو دباؤ امریکہ کا ہم پر پڑ رہا ہے. ایک ہی ملک تھا عرب ممالک میں سے، عراق، اس کے بھی دانت ایٹمی تھے، توڑ دیے گئے تحس نحس، اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا. حماقت اس کی، صدام کی حماقت، امیر کویت کی حماقت، سعودیوں کی، سب کی حماقت. سب اس جال میں پھنس گئے جو امریکہ نے بچھایا، سب آ گئے. یہ علیحدہ بات ہے، میں اس وقت اس کی تجزیہ نہیں کر رہا ہوں، تفصیلا کر چکا ہوں، چھپ چکی ہیں میری چیزیں ندا میں، چھپ چکی ہیں اصل ہے کیا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہی عرب ملک تھا جس کے دانت ایٹمی تھے، ختم. اب تو جو بڑکے مار رہا ہے شمیر، مذاق اڑا رہا ہے. تم کہتے ہو کہ ہم اپنی زمین واپس کر دیں، لینڈ فار پیس. بیکر صاحب، کس دماغ کس خیال میں ہو تم؟ ہمیں تو اپنی سرحدیں ابھی بڑھانی ہیں. پورا شام ہمارا ہے، پورا عراق ہمارا ہے، شمالی حجاز ہمارا ہے، مصر ہمارا ہے، ترکی کا اکثر حصہ ہمارا ہے. ڈنکے کی چوٹ ایک شخص کہہ رہا، کوئی اس کی زبان کھینچنے والا نہیں. کون کھینچے؟ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، امریکہ تو خود ان کے شکنجے میں ہے. واقعہ یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے. لیکن میں اب آپ سے عرض کر دوں، ان کی خبریں بھی، ان واقعات کی، یہ کون صاحب سو رہے ہیں جن کے خراٹے کی آواز بھی مجھ تک آ رہی ہے؟ انہیں جگا دیں اور کہیں وہ گھر جا کے سوئیں آرام سے، یہاں کائے کو سو رہے ہیں. تو نوٹ کر لیجئے کہ ان کی خبریں بھی حدیثوں میں موجود ہیں. ہمارا جو 15 روزہ ندا نکلتا ہے، 6 اقساط میں ان احادیث پر مشتمل مضمون آ چکا ہے. اتنا تو ہر مسلمان کو پتا ہے دجال کا خروج ہوگا. حضور نے خبر دی ہے کہ ہر نبی دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا رہا. خود حضور نے فرمایا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. وہ تو آئے گا. ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ انگارے کو ہاتھ سے پکڑنا. مسلمان اپنی عورتوں کو باندھ باندھ کر گھروں میں رکھیں گے اور وہ رسیاں توڑا کر باہر نکلیں گی. یہ خبریں تو موجود ہیں. پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ تمام ممالک نکل جائیں گے، یہ خبریں موجود ہیں. گریٹر اسرائیل قائم ہوگا، یہ حالات سامنے ہیں. البتہ پھر یہ بھی خبر ہے، حضرت مسیح کا نزول بھی ہوگا، پھر یہودیوں کا قلع کما بھی ہوگا، یہی گریٹر اسرائیل جو ہے، یہ الفاظ گریٹر اسرائیل کے نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ میں مراد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہی یہودیوں کا آخری قبرستان بنے گا، وہ تو ہونا ہے بعد میں، لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں جو سزا ہمیں خاص طور پر مسلمانان عالم عرب کو دلوائی جانے والی ہے، بڑی حسرتناک سزا ہے. ایک ایسی قوم جو مغضوب علیہم ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان کے ہاتھوں پٹوانا، یہ سامنے کی باتیں ہیں. بہرحال اگلی بات کی طرف آئیے. اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے، ایک طرف دین کا غلبہ ہو کر رہنا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، ایک طرف حالات بڑے مایوس کن ہیں، بالخصوص عالم عرب سے جو حالات ہیں، جو احادیث میں بھی پیشن گوئیاں ہیں، توقع نہیں ہو سکتی کہ وہاں سے آغاز ہوگا. ان دونوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی نہ کسی غیر عرب ملک سے اس خلافت کے نظام کے قیام کا آغاز ہوگا. احادیث میں اس کی خبریں بھی ہیں، جب حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور جنگ ہوگی یہودیوں سے، آخری جنگ فیصلہ کن، تو مشرق کی طرف سے مددگار فوجیں آئیں گی. یہی بات ہے جس کے اوپر علامہ اقبال نے وہ شعر کہا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اس کے آثار بہت قوی ہیں کہ اس کا آغاز کس سرزمین سے ہوگا. یہ بھی عین ممکن ہے کہ ہمیں بھی اللہ رد کر دے، اور بالکل جیسے تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوایا تھا، اگر یہودیوں کے ہاتھوں پٹوائے گا تو یہودیوں کو تو ایمان لانے کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ تو مغضوب علیہم ہیں. ہو سکتا ہے کسی اور قوم کے ہاتھوں ہمیں پٹوائے اور پھر سے ایمان کی توفیق دے دے، غیر ممکن ہے. ونس اٹ ہیز ہیپنڈ ان ہسٹری، اٹ کین ہیپن اگین. کسی سے پٹوائے، ہمیں سزا دلوائے اور اسی کو اسلام کی توفیق دے دے، آؤ بھائی سنبھالو. لیکن اللہ تعالیٰ اس انجام سے بچائے. میرا گمان غالب، اور میں حیران ہوا اصل میں، یہ جو صاحب آئے ہوئے ہیں، میں گیا بھی تھا کل جہاں وہ مقیم ہیں گلشن اقبال میں، ملاقات نہیں ہو سکی، وہاں گھر پہ تالا تھا اس وقت. انہوں نے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ خلافت جو ہے اس کا آغاز اب یہ سرزمین سے ہوگا، ہندو پاک. وہ ہندوستان کے ہیں، سن 85-86 میں ایمان لائے، بڑے اچاریہ، وہ آپ نے پڑھا ہوگا، جنگ میں وہ فیچر آ چکا ہے. میرا بھی گمان یہ ہے، میں اس کے لیے شواہد اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں، استحکام پاکستان نامی میری کتاب، اللہ توفیق دے تو پڑھیں اسے. وہ تو اب 5 سال ہو گئے کم سے کم جب میں نے لکھی تھی. میرا خیال ہے بالکل کوئی انسائٹ کر رہا ہوگا میری وہ کتاب اور ان صاحب کا ایمان لانا، اور میں نے اس میں ثابت کیا ہے دلائل سے، شواہد سے، کہ پاکستان اس کا مستقبل اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. اس کا بھی معاملہ وہ یہ، جب حالات کو دیکھتے ہیں فیکٹس آن دی گراؤنڈ تو مایوسی ہوتی ہے. شاید ہم اللہ کی سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، شاید یہ چراغ گل ہونے کو ہے. پہلے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا، کم سے کم ون پیس تو رہا، خدا نہ خواستہ اس خطے کو کچھ ہو گیا تو ون پیس نہیں رہے گا، اس کو تو نہ معلوم 4 ٹکڑے ہوں گے کہ 5 ہوں گے. اب بڑی بڑی سازشیں ہیں، کشمیر کو آزاد کرانے کا تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے، امریکہ کے ہاں طے ہو چکا ہے، برطانیہ میں طے ہو چکا ہے، اسے آزاد کیا جائے تاکہ وہاں پر ورلڈ زائنزم اور ورلڈ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اسے قدم جمانے کا موقع ملے. دوسری سازش ہے شمالی علاقوں میں اسماعیلی ریاست قائم کی جائے. یہ ساری سازشیں چل رہی ہیں. تو اگر اس پاکستان کو کچھ ہو گیا تو یہ ون پیس نہیں رہے گا، سندھو دیش علیحدہ ہوگا، بلوچستان علیحدہ ہوگا، پنجاب پر شاید سکھوں کی حکومت دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے، ان کا تو بڑا کلیم ہے. ہندوستان کے لیے بھی بڑی سہولت ہو جائے گی، ادھر کو رخ کر دو، جاؤ بابا تمہارا تو سارے مقدس مقامات وہاں ہیں، ہم سے لینا ہے صرف امرتسر لے لو، باقی تمہارا رنجیت سنگھ اس کی سمادھی لاہور میں ہے، وہ ننکانہ صاحب تمہارا ضلع شیخوپورہ میں ہے، پنجا صاحب تمہارا جو ہے ضلع پنڈی میں ہے، اور سب چیزیں جو ہیں ہری پور ہری سنگھ نلوا کا وہ ضلع ہزارہ میں ہے، مانسیرا راجا مان سنگھ کا سیرا وہ بھی ادھر آگے ہے، جاؤ. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ چیز میں وہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ٹکڑے ہوا، یہ اگر اس کو کوئی حادثہ ہوا تو یہ ون پیس نہیں رہے گا. لیکن یہ کہ دوسری طرف جب میں دیکھتا ہوں کہ تاریخ ہے، 400 سال سے سارے مجددین اسی علاقے میں پیدا ہو رہے ہیں، کوئی وجہ ہے آگے. حضرت مجدد الفسانی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر زمین، زیر فلک مطلع انوار. شاہ ولی اللہ دہلوی، شہیدین کی تحریک سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل، پھر حضرت شیخ الہند 14ویں صدی میں، علامہ اقبال جیسا مفکر، مغربی تہذیب کے پرخچے اڑانے والا، آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ گئے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا. یہ وہی شخص بات کر سکتا تھا جو مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگار چکا. پھر مولانا مودودی جیسا مصنف پوری دنیا میں مجھے دکھا دیجئے، اس صدی نے کوئی پیدا کیا ہو، ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہو، سیاست میں کیا رب رول اختیار، وہ دوسری بات ہے. اسلام کو ایک نظام حیات کی حیثیت سے عام آدمیوں کے لیے اس کو انٹیلیجیبل بنانا، سمجھانا، میرے نزدیک تو کوئی ان کے برابر کی کوئی شخصیت نہیں. مولانا الیاس جیسا مبلغ، ایسی تحریک، یہ سب اسی سنم خانہ ہند سے کیوں آ رہے ہیں؟ کوئی ہے، کوئی رول ہے جو اس خطے کو پلے کرنا ہے؟ اللہ کی اسکیمیں لمبی ہوتی ہیں، ہم تھوڑ دلے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی. یہ پوائنٹر ہے. پھر اس صدی میں تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے، صرف ایک ملک ہے جس کے لیے اسلام کا نعرہ لگا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور تو کہیں نہیں لگا. بہرحال یہ پوائنٹرز ہیں. اور میرا اپنا تو ایک وجدانی احساس ہے، یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اس کتاب کی تحریر کے بعد، اس لیے کہ جب سے یہ نیو ورلڈ آرڈر اور یہ روس کا خاتمہ اور سپریم سول پاور امریکہ کا بن جانا، پھر جو دباؤ اس کے پڑ رہے ہیں، 45 برس اس کے گھڑے کی مچھلی ہم رہے، آج ساری محبت اور عنایت جو ہے وہ بھارت پر ہے. جوائنٹ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں بھارت کے ساتھ، اس لیے زیادہ سوچنا پڑا ہے. اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بیماری پیدا کرتا ہے دوا بھی پیدا کرتا ہے. ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ بنا دی ہو. اسرائیل کی بیماری بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا توڑ بھی اسے ایک سال پہلے پاکستان کی شکل میں دنیا کے نقشے پہ وجود میں لایا. یہی توڑ بنے. لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے محنت، اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے کوشش. جب صحابہ کرام سے کہا گیا کہ تم میں سے وہ لوگ صرف ہیں ہمارے وعدوں کا مصداق، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ شرطیں تو پوری کرنی ہوگی کہ نہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ و اجرا عظیما، یہ شرطیں پوری کرنی ہوگی. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ شرطیں پوری کرنی ہوگی. اب میں ذرا تھوڑا سا نسبتاً سینسیٹیو ایشو ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں. کیا وجہ ہے اس ملک میں اسلام کیوں نہیں آیا؟ یہ تو سب کو معلوم ہے، نہیں آیا. کہاں اسلام؟ مسجدیں تو آپ نے امریکہ میں بھی بنا دی، یہی کچھ اسلام ہے یا اور کیا اسلام ہے؟ کہاں تہذیب، کہاں تمدن؟ بے پردگی، بے حیائی آج سے 45 سال پہلے جتنی تھی اس سے کم 100 گنا آج آپ کے معاشرے میں. میں نے تو بلکہ جو 4 ورقہ تقسیم ہوا ہے اس میں 7 نکات بیان کیے ہیں. جو کا تو وہ نظام جو انگریز چھوڑ گیا تھا ہم سینے سے لگائے ہوئے. سود پر معیشت قائم کر گیا، بینکنگ کا نظام قائم کر گیا سر تسلیم خم. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے ہوتی رہے، سود کا تو ہوگا نظام. جاگیردار چھوڑ گیا، جو کا تو قائم. پارلیمانی نظام دے گیا، وہ گویا کہ ہمارے لیے حرف آخر. اس کے بارے میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. اور جو کچھ دے گیا, صوبے دے گیا, وہ مقدس ہے, اس کے بنائے ہوئے صوبے ہیں, اس نے نام رکھے ہیں. نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, پورا ہندوستان ایک تھا تو اس کے معنی کچھ بنتے تھے, اب تو بے معنی نام ہے یہ. ہمارے تو چاروں صوبے فرنٹیئر پروونس ہیں, کوئی صوبہ ہے ایسا جو فرنٹیئر نہ ہو؟ اگر وہ نارتھ ویسٹ ہے تو پنجاب نارتھ ایسٹ ہے, نارتھ ایسٹ فرنٹیئر پروونس. سندھ کیا ہے؟ ساؤتھ ایسٹ فرنٹیئر پروونس. بلوچستان کیا ہے؟ نارتھ ویسٹ ساؤتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس. لیکن نام رہے گا, وہ انگریز رکھ کر گیا ہے نا. ذرا پڑھیے گا توجہ سے کس طریقے سے. اور جو رہ گئی تہذیب اور تمدن, وہ تو گویا کہ ہم نے اس کی تہذیب اور تمدن کو پالا ہے, پوسا ہے, پروان چڑھایا ہے اس کی اقدار. تو اسلام کیوں نہیں آیا؟ یہ بڑا قابل غور مسئلہ ہے. میرا جو تجزیہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجئے. پہلی بات بڑی ثقیل ہے, بہت سے حضرات کو بری لگے گی. پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ سے یہ توقع کہ وہ اسلام یہاں قائم کرتی, بے بنیاد توقع ہے. کوئی توقع نہیں ہو سکتی تھی مسلم لیگ سے کہ وہ اسلام قائم کرے گی. کیوں؟ وہ مذہبی جماعت تھی ہی نہیں, قومی جماعت تھی. قومی مقدمہ لڑ دیا, ملک لے لیا, بہت بڑا احسان, لیکن اس کی قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل تھی ہی نہیں. علماء شامل ہوئے تھے, وہ معاونین کے درجے میں تھے, قائدین تو نہیں تھے, سپورٹرز تھے. پھر نمبر دو, مسلم لیگ جماعت تھی ہی نہیں, وہ تو تحریک تھی, موومنٹ تھی. موومنٹ جو ہے وہ آتا ہے طوفان کی طرح پر آتی ہے, کامیاب ہو جائے یا ناکام اس کے بعد ڈیزالو ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے وہ موومنٹ کامیاب ہو گئی, ملک بن گیا, لیکن اس کے بعد مسلم لیگ صاحبہ ایویپوریٹ ہو گئی. ادھر قائد اعظم کی آنکھ بند ہوئی, ادھر لیاقت علی خان صاحب قتل کیے گئے, اس کے بعد کس شے کا نام مسلم لیگ ہے؟ وہ تو ایک نام ہے جو چاہے ایکسپلائٹ کر لے. کنونشن لیگ بناؤ, کونسل لیگ بناؤ, قیوم لیگ بناؤ, قاسم لیگ بناؤ, جنا لیگ بناؤ, بناتے رہو لیگیں. اب بھی لیگیں بہت سی پڑی ہیں, فنکشنل بھی ہے, ڈس فنکشنل بھی ہے, ہر طرح کی لیگیں. بقول ان کے لٹیروں کی بھی ہے, دادا گیروں کی بھی ہے, کون کون سی لیگ ہے؟ پہلی بات تو یہ جان لیجئے, لیگ کا اور اس کی قیادت کا یہ احسان بہت بڑا کہ اس نے ملک لے دیا, لیکن وہ اسلام یہاں قائم نہیں کر سکتی تھی. اس کے بعد جب مسلم لیگ ایویپوریٹ ہو گئی, تو یہاں پر ہمارے ہاں وہ ٹرائے کا کہہ لیجئے, تھری مسکٹیئرز کہہ لیجئے, جو بھی کہیں, ایک مثلث ہے اقتدار کی. اس مثلث کے اندر وڈیرے, جاگیردار, زمیندار, خوانین, یہ تو سیاست دانوں کی شکل میں ہے. بیوروکریسی, سول بیوروکریسی اور آرمی کی ٹاپ براس, یہ تین ہیں. اب مجھے عجیب ایک تشبیہ سمجھ میں آئی, ایک مثلث اگر ہو اور وہ روٹیٹ کر رہی ہو, کبھی اس کا ایک جو ہے ایک سائڈ سامنے آ جائے گا, دو پیچھے چلے جائیں گے, اس کے بعد دوسرا سائڈ سامنے آ جائے گا, بقیہ دو پیچھے ہو گئے, ہے وہی مثلث. کبھی فوج سامنے آ گئی, بیوروکریسی اور سیاست دان پیچھے, کبھی سیاست دان آگے آگے, بیوروکریسی اور فوج پیچھے. یہ ہو رہا ہے کھیل اس ملک کے اندر. ان تینوں طبقات سے کوئی توقع کرنا کہ یہ اسلام لائیں گے, حماقت ہے. سیاست دان, جاگیردار, وٹیرے, ان کی تہذیب, ان کا تمدن, انگریزوں کی بوٹ کی ٹو چاٹتے رہے تب تو یہ مقام حاصل ہوا. ہمارے خیر اب تو جو آ رہے ہیں فوج کے آفیسر, وہ پھر بھی چلیے, کاکول, سنز آف کاکول انہیں کہتے ہیں, پہلے کون تھے؟ انگریزوں کے غلام تھے کہ نہیں تھے؟ انہیں کو سلیوٹ کرتے ہوئے تو ان کی ساری تربیت ہوئی تھی, وہی رہن سہن, وہی ان کے میس, وہی ان کا پینا پلانا, وہی ان کا سارے شب و روز کیا تھے؟ سول سروس بھی وہی, گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے سدا لا الہ الا اللہ. لہذا ان سے بھی کوئی توقع نہیں تھی, نہ اب ہے توقع. ایک آدمی آ گیا تھا اتفاق سے یا جو بھی کہیں, نماز روزہ خود کرتا تھا, لیکن 11 برس وہ بھی گزار گیا. یہی باور کرایا اسے کہ میں کیا کروں, میرے ہاتھ بندھے ہوئے, اللہ جانے اپنی نیت بھی ٹھیک ہے نہیں، وہ تو اللہ کو پتا ہے نیت کا معاملہ. اب رہ گیا تیسرا طبقہ مذہبی جماعتیں. ان سے میرے نزدیک دو بڑے بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں. یہ بزرگ ہیں اور مجھے بھی اندازہ ہے کہ خطائے بزرگاں گرفت الخطاست، لیکن یہ کہ بہرحال بات کرنی پڑے گی، اس لیے کہ تشخیص صحیح نہیں ہوگی تو علاج کیسے ہوگا.